الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مصنف رحمة الله عليه نذكر يا حديثا سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبماه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کوئی فوج تیار کرتے اور اس پر کوئی امیر مقرر کرتے، اوصاف بتقوی اللہ، اس امیر کو اللہ سے ڈرنے کی خاص وصیت کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یقیناً اللہ سے زیادہ ڈرنے والے تھے. لیکن وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت اور یاد دہانی جو ہے وہ مومنین کو مفید ہوتی ہے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، امیر جیش کو، خاص تقویٰ کا کی نصیحت کرتے تھے. وہ بھی من ماہ من المسلمین خیرن، ان کے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ اچھے معاملے کی تاکید کرتے تھے کہ اچھا معاملہ کرنا، کیونکہ امیر کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ امیر جس چیز کا حکم دیں، مامورین کو جو جن کے اوپر وہ امیر ہیں ان کو ان کے اوپر واجب ہے کہ ان کی اطاعت کریں. تو ایسا نہ کریں کہ ان کو ایسی چیزوں کا مکلف کریں جس میں ان کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو، یا پھر ان کو ان کے ساتھ سختی نہ کریں. کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جس میں کسی شخص کو کسی کے اوپر طاقت ہے یا کسی کے اوپر غلبہ ہے یا کسی کی حکومت کسی کے اوپر ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، سب کے بارے میں فرمایا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ تعالیٰ، من ولی من امر امتی شیئن، میری امت کے لوگوں کے کسی بھی معاملے کا کوئی مالک ہو تو اگر وہ آسانی کر رہا ہے ان کے اوپر فرق ہوئی ہی تو اس کے ساتھ تو آسانی کر، اور اگر وہ سختی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر سختی کری. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اس میں چھوٹی سے چھوٹی حکومت، بڑی سے بڑی حکومت، چھوٹے سے مجارٹی کے بارے میں جو ذمہ داری ہے، ذمہ دار کے اوپر یہ دعا ہے. بچہ ہے، باپ ہے بچوں کے اوپر، اگر آسانی کرتا تو اللہ تعالیٰ، پیارے رسول کی دعا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر آسانی کر، یہ دعا اس کو ملے گی. اور اگر ناجائز ان کے اوپر سختی کر رہا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی، پیارے رسول کی یہ بد دعا اس شخص کے اوپر بھی ہے. اسی طرح کوئی مدیر ہے، کوئی گورنر ہے، آگے چل کر کے فوج کا کمانڈر ہے، آگے چل کر کے امیر وقت ہے، امام وقت ہے، خلیفہ مسلمین ہے، اس کے لیے بھی یہ دعا ہے کہ ان کے اوپر سختی نہ کرے. سختی کا معنی یہ نہیں کہ شرعی امور جو ہیں یا شرعی حدود ہیں ان پر نافذ نہ کرے، نہیں، ناجائز سختیاں، زبردستی کسی چیز پر ان کو مجبور کر دے، ان کے مال کو چھینے اور کچھ کرے، یہ سب معاملات آتے ہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس باب میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی بادشاہ یا خلیفہ وقت ظلم کرے تمہارے اوپر تو تم اس سے اطاعت کا ہاتھ نہ کھینچو. اللہ اکبر. دیکھیے، کیونکہ مسلمانوں کی اتفاق اور ان کی اجتماعیت اللہ کے ہاں اتنی محبوب اور مطلوب ہے کہ اس میں ذرا سا بھی خلل ہونے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کر رہا. دیکھیے، وہ ظلم بھی کر رہا ہے. حدیث شریف میں پیر صحابی نے پوچھا، اللہ رسول نے فرمایا: وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگر تمہاری پیٹھ پہ وہ مار رہا ہے اور تمہارا مال لے رہا ہے پھر بھی اس کی اطاعت تم کرو، چپ رہو، لے لے گا، وہ ظلم کیا اس نے، اللہ کے یہاں تمہیں بدلہ ملے گا، اور تم نکل کر کے اور لوگوں کے سامنے اس کے خلاف ابھارنے والی بات نہ کرو. یہ ہے حکم خلیفہ مسلمین کا. اگر وہ مسلمانوں کا خلیفہ مسلمان ہے حقیقت میں، اس کے باوجود اگر وہ کسی غلط کام، نیک کام کا حکم دیتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی اطاعت تو ہر حالت میں فرض ہے نیک کاموں میں، لیکن ان چیزوں میں بھی اگر ظلم کر رہا ہے تو اس پر صبر کرنے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، صبر کرنے کا حکم دیا ہے. وہ بھی لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تاکید کرتے تھے کوئی بھی ذمہ دار ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر ایک کو یہ تاکید فرماتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ اچھے سے اچھے سلوک کرو. بیوی ہے شوہر کو چاہیے کہ بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. پیارے رسول نے فرمایا ہے خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے جو سب سے زیادہ اچھے ہیں وہی اچھے مانے جائیں گے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں شیر کی طرح ہوتے ہیں باہر لومڑی کی طرح ہوتے ہیں, یہ چیز غلط ہے. نہیں, ہر ایک کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ اور اچھے سے اچھی بات ہے ان کے ساتھ. وقول للناس حسنا, اچھی بات ہے کہا کرو لوگوں کو. تو زبانی اعتبار سے یا عملی اعتبار سے کسی قسم کی اپنے ماتحتوں کو تکلیف دینا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم, پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اغزو فی سبیل اللہ, اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ, اللہ کا نام لے کر کے اللہ کے راستے میں غزوہ اور جہاد کرو. یہ نہیں کہ اپنی طاقت دکھانے کے لیے یا کسی انتقام کے جذبے میں, نہیں, اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں کون سا غزوہ اور کون سا جہاد ہوگا؟ پیارے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول, آدمی جہاد کرتا ہے مال کے لیے, غنیمت لینے کے لیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شہرت کے لیے جہاد کرتے ہیں. فمن فی سبیل اللہ, ان لوگوں میں سے اللہ کے راستے میں کون ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ, اللہ کی کلمے کو, لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اگر کوئی شخص جہاد کر رہا ہے تو وہی جہاد فی سبیل اللہ. اگر کوئی شخص شہرت کے لیے کر رہا ہے تو اس کی شہرت اس کو مل جائے گی, اللہ کے اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. اسی طرح اگر انتقام کے لیے یا اور جاہلیت یا کم سے کم یہ کہ ناجائز کسی کی مدد کرنے کے نام سے جہاد کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہوگا. تو اغزو فی سبیل بسم اللہ فی سبیل اللہ, قاتلوا من کفر باللہ, مسلمانوں سے جہاد نہ کرو کیونکہ مسلمانوں سے آپس میں لڑنے کو اللہ تعالیٰ نے سخت منع کیا ہے. ہاں اگر جہاد کرنی ہے, قتال کرنی ہے تو کافروں سے جہاد کرو جو اللہ تعالیٰ کے دین کے منکر ہیں, ان کو دین میں لانے کے لیے یا اسلام کے پھیلنے کے راستے میں روڑا بن رہے ہیں یا مسلمانوں کو ستا رہے ہیں, تو پھر ایسی حالت میں ان سے جہاد کیا جائے. اگر وہ ہمارے ساتھ صلح کر رہے ہیں تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ صلح کر لو. اگر وہ ہماری حکومت میں بھی رہنا چاہتے ہیں تو احکام اہل ذمہ کے تحت جو احکام ہیں ان کو ان کی پابندی کرتے ہوئے وہ رہ لیں, لیکن جہاد جو کرنی ہے کافروں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ نہیں, وہ بغاوت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, مسلمانوں کی دو ٹولیاں اگر لڑ بیٹھے تو ان میں صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا, اگر کوئی ایسی ان دونوں ٹولیوں میں سے کوئی صلح کو قبول نہ کرے اور بغی اور ظلم اور ستم ہی پر وہ آمادہ ہے تو سب مل کر کے اس کے خلاف جہاد کرو. تو یہ گویا یہاں کوئی کہے کہ یہ کافر نہیں, ان سے جہاد صحیح, ان سے قتال کرنا صحیح نہیں, نہیں, یہاں بھی یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا کیونکہ اللہ کے حق حکم کا جزوی طور پر انہوں نے انکار کیا. قاتلوا من کفر باللہ, لیکن اگر وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی نہیں مان رہے ہیں لوگوں کے فیصلے کو, لوگوں کے صلح کو نہیں مان رہے ہیں, تو پھر سب مل کر کے ان کو ظلم سے روکو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, مسلمان بھائی ہیں ان دونوں میں صلح کر دیا کرو, اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو. صلح کی بہت ہی اہمیت ہے شریعت میں, ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملے میں. میاں بیوی لڑ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, میاں کے گھر سے ایک فیصل اور بیوی کے گھر کا ایک فیصل, دونوں مل کر کے صلح کرا دوں. تو یہ چیز ہے, لیکن جو اللہ کی راہ میں روڑا اٹکا رہے ہیں, اللہ کے دین کو پھیلنے سے روک رہے ہیں, آپ سے جہاد کر رہے ہیں تو ان سے تم جہاد کرو. قاتلوا فی سبیل اللہ, اغزو فی سبیل اللہ, قاتلوا من کفر باللہ, اغزو ولا تولوا, غزوہ کرو, جہاد کرو. جہاد میں اگر غنیمت ملے تو اس میں خیانت نہ کرو. غنیمت کا معاملہ یہ ہے, آدمی اس میں اس کے اجر کے چلے جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. جہاد کا اجر بہت بڑا ہے, لیکن اگر خیانت کر رہا ہے غنیمت کے مال میں, ہونا یہ ہے کہ جہاد کے بعد کافروں سے جو بھی چھوٹی بڑی چیز ملے سب اکٹھی کی جائے، تلوار ہے اس کا، اس کا گھوڑا ہے، یہاں تک کہ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے تو ہم حقدار ہیں کہ ان کے بچوں کو غلام بنائیں اور عورتوں کو لونڈی بنائیں، یہ سب اکٹھے کر کے، اور جانور ہیں، بکریاں ہیں، سب کچھ آپ جانتے ہیں، سر رسول کے غزوے میں یہی سب ہوا کرتا تھا کہ آپ سب مال کو اکٹھا کر کے اور پھر سب پر تقسیم کرتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ یعنی تقسیم غنائم کے بارے میں آئے گی روایتیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ پیدل جہاد کرتے تھے ان کا حصہ کم ہوتا تھا، جو اپنے گھوڑے کے ساتھ شریک ہوتے تھے تو ان کا تین حصہ ہوتا تھا، سبحان اللہ، تین حصے ان کو ملتے تھے، گھوڑے کی طرف سے دو اور اپنی طرف سے ایک، گویا تین حصے ان کو ملتے تھے، اس وجہ سے کہ گھڑ سوار دشمن کو زیادہ سے زیادہ زخمی کر سکتا ہے اور دشمن کی فوج کو زیادہ سے زیادہ پچھاڑ سکتا ہے، اکیلا آدمی پیدل چل رہا ہے تو اس کا اثر کم رہے گا، یہ بھی ایک انصاف کی چیز ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تمام غنیمت کے مال کو اکٹھا کر کے پھر سب میں تقسیم کرنا ہے، اگر کوئی اس میں سے چوری کر رہا ہے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں بہت ہی سختی کا عذاب آیا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک آدمی نے ایک چادر چرائی، غنیمت کے مال میں سے ایک چادر چرا لی تو اور وہ شہید بھی ہو گیا، مر گیا، زخمی تھا، مر گیا، پیارے رسول نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا، اللہ تعالی نے ہمیں دکھایا کہ اس کی وہ چادر آگ سے جلتی ہوئی اس کے جسم میں لپٹی ہوئی ہے، سبحان اللہ، تو یہ ہے سختی، کیونکہ اس قسم کی چیزوں سے اول تو چوری جو ہے یہ چوری ہی ہوتی ہے، خیانت کرتے ہیں، چوری لے لی، لیکن اگر حاکم وقت نے یا خلیفہ وقت نے یا جو کمانڈر ہیں انہوں نے ان کو دے دیا تو ان کو لینا جائز ہے اجازت کے ساتھ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کی تقسیم ہو سکتی ہے، لیکن بر وقت کھانے کی چیز اگر مل رہی ہے، فی الحال کوئی کھانے کی چیز مل رہی ہے، آدمی بھوکا ہے تو اس میں پیٹ بھر کے لیے اپنے کھا سکتا ہے، یعنی اس قسم کے واقعات ہیں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے خیانت کی، بھوکا ہے، کھانے کی چیز ملی، کھانا پکا ملا دشمن کا، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا، یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جبن وغیرہ، یہ جبن کا لفظ آیا ہے، جبن کہتے ہیں وہ غلط ہے، جبن نون جو ہے وہ مسدد ہوتا ہے عربی میں، پنیر جس کو کہتے ہیں اپنے یہاں چیز، یہ عراق میں جب کوفہ وغیرہ فتح ہوا تو اس وقت مسلمانوں کو یہ چیز ملی، اس میں سے وہ کھانے لگے، اور علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر ان کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ غلط چیز سے نہیں بنی ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں کافر کی کوئی بھی چیز، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، سننے میں آیا کہ کہیں جنگ ہوئی تھی، فوجیں بھاگی، مرغیاں وغیرہ بھونی ہوئی تھی، اس میں زہر ملا کر کے بھاگ گئے تھے اور جو کھائے وہ مر گئے، ایسی چیزیں بھی اگر سامنے ہیں اس قسم کی چیز ہے تو اس سے بچنا چاہیے، کھانے کی چیز، اسی خیبر کے موقع پر صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے زق من سمن، گھی کا ایک گھڑا ملا، میں اس میں سے کھانے لگا اور لے کر کے میں نے کہا کسی کو نہیں دوں گا اس میں سے، تو کہا میں کھا رہا تھا دیکھا کہ پیارے رسول دور کھڑے ہو کر کے ہنس رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ کھانے کی چیزیں کھجور مل گئی فوراً آپ کھا سکتے ہیں اور کوئی چیز، لیکن جو چیزیں ایسی ہیں جو کھانے کی نہیں ہے بر وقت اس کا فتویٰ یہ بھی دیا جاتا ہے، کوئی سنگنگا ہے کپڑا مل گیا تو اس کو سطر ڈھکنے تک کے لیے اکیلے لے سکتا ہے بانٹنے سے پہلے، ولا تغلو ولا تغدرو ولا تمثلو ولا تقتلو ولیدن، پیارے رسول نے فرمایا دیکھو قدر نہیں کرنا، دھوکھا نہیں دینا دشمن کو یا دشمن کے کسی فرد کو، امان دے کر کے پھر اس کو قتل نہیں کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے، مستعمن جس کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو امان دے دیکھا تم کو نہیں قتل کریں گے، لیکن چپکے سے اس کو دھوکے سے اس کو قتل کر دیا، تو قیامت کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینصب لکل غادر لواء یوم القیامۃ، قیامت کے دن اس کا خاص ایک جھنڈا ہوگا، لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی، برسر بازار برسر محشر اس کی رسوائی ہوگی کہ حاج ہی قدرت و فلان کر، رسول فرما اس میں لکھا ہوگا کہ یہ فلا شخص کی خیانت کا یہ نتیجہ ہے، ولا تغدرو ولا تمثلو آنکھ نہ پھوڑو، ناک کا نہ کاٹو، کان نہ کاٹو، قتل ہو گیا تو ہو گیا، مر گیا آپ کوئی اس سے اس کو جس قدر بھی آپ جسم کے ٹکڑے کریں گے کوئی اس کو تکلیف نہیں ہوگی، تو لغو کام سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع فرمایا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے رسول نے فرمایا کوئی شخص کسی کو مارے تو چہرے پر نہ مارے، ایک چیز آپ نے شاید حدیث سنی ہوگی اس کو لوگ غلط معنی پہنا دیتے ہیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے وہ صورت بنائی ہوئی ہے، اس کو نہ تم بگاڑو۔ تو اسی وجہ سے کان کاٹ لینا، ناک کاٹ لینا، آنکھ پھوڑ دینا، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے بعد یہ چیز منع فرمائی ہے۔ ہاں ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو کسی کی آنکھ پھوڑی ہے، قتل کیا ہے، آنکھ پھوڑ دی، تو بدلے میں آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، عہد میں پیارے رسول کے چچا جب شہید ہوئے تو حضرت ہند جو بعد میں مسلمان ہوئی، حضرت معاویہ کی والدہ اور حضرت ابو سفیان کی بیوی، انہوں نے اپنے بھائی کے قتل کے بدلے میں ایک شخص سے وحشی، سب مسلمان ہو گئے، اس وجہ سے ان کے خلاف دل میں کوئی کینہ رکھنا غلط ہے، کیونکہ سب پہلے دشمن تھے، اور وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے رسول کے سخت دشمن تھے، بعد میں وہی خلیفہ ثانی بنے، اس وجہ سے اسلام لانے کے بعد ان کے اوپر انگلی رکھنا یا انگلی اٹھانا یا نظر بد اٹھانا یا غلط بات کہنا، یہ چیز بہرحال شرعی طور پر غلط ہے۔ تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اگر حضرت حمزہ کو تم قتل کر دو گے تمہیں آزاد کر دیں گے، یعنی وعدہ کیا اس سے واشی سے کہ ہم تم کو آزاد کر دیں گے، اور اگر ان کو قتل کیا تو پھر ان کے ناک کان کاٹیں گے۔ چنانچہ کاٹا انہوں نے ناک کان کاٹ کر کے ان کے جسم کو، ان کے یہاں تک کیا تھا کہ جسم کے اور دوسرے اعضاء کو بھی کاٹا۔ پیارے رسول کھڑے ہوئے رو دیا آپ نے دیکھ کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو پیارے رسول نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لئن امکنن اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے اوپر غلبہ دیا، ان میں سے کسی کو ہم نے قتل کیا، تو حضرت حمزہ کے بدلے 70 آدمیوں کے ناک کان کاٹیں گے ہم۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی اپنے دل کی، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ہو، اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف ہے تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیارے رسول کو تنبیہ فرما دیتے ہیں۔ آیت نازل ہوئی وہی نہ آخر تم تو مسلم عوقب تم بھی بولا چاہتے دو، اگر کسی کو سزا دو تو اسی حد تک سزا دو جس طرح تمہیں سزا دیا ہے، اس سے زیادہ حد سے تجاوز نہ کرو۔ یعنی آپ نے وعدہ کیا ہے اپنے اوپر یا تہیا کیا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو ہم نے قتل کیا تو 70 آدمیوں کو ہم ان کے بدلے ان کے ناک کان کاٹیں گے، نہیں یہ جائز نہیں۔ ہاں ایک آدمی کا کاٹ سکتے ہیں ان کے بدلے جس نے اس طرح کا کام کیا۔ تو کہنے کا مطلب اسی طرح اگر کسی نے زندہ کسی آدمی کی آنکھ پھوڑی ہے، الائن و بلائن بساس میں تو چیز ہونی ہے مسلمان ہی، اسی طرح الودم و بلودم اگر کسی نے کان کاٹا ہے لیکن دشمن ہی ہو، یہ بھی پیارے رسول کے رحمت للعالمین کا ایک مظہر، مہمار صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ زندوں کو اس سے یعنی تکلیف دے سکتے ہیں، لیکن پیارے رسول نے اس کو برداشت نہیں فرمایا، کہا لا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا، بچے کو بھی قتل نہ کرو کیونکہ بچہ جنگ نہیں کر رہا ہے۔ قاتلوا من کفر باللہ، لیکن بچے کو ابھی نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ فطرت پہ چل رہا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ اسلام ہی پر ہے، بڑا ہو کر کے اس کو اس کے باپ اور یہودی اور نصرانی بنائیں گے، ابھی جب تک بالغ نہیں ہے تو اس کا اور جنگ نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا بچہ بھی ہے جو واقعی جہاد جنگ میں شریک ہے دشمنوں کی طرف سے، عورت ہے، عورت کو بھی قتل کرنے سے پیارے رسول نے منع فرمایا ہے۔ حدیث آئے گی یا پیارے رسول نے ایک غزوہ میں ایک جہاد میں دیکھا ایک عورت کو، ایک جگہ لوگ اکٹھا ہوئے ہیں تو پیارے رسول نے کسی کو بھیجا اور کہا جا کے دیکھو کہ کس چیز پر اکٹھا ہوئے ہیں، تو کہا کہ آ کر کے خبر دی پیارے رسول کو اللہ کے رسول ایک عورت قتل کر دی گئی ہے اس کے ارد گرد پر اکٹھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس ٹولی کے یا اس فوج کے کمانڈر سے ان کو بلا بھیجا پیارے رسول اور کہا دیکھو کسی بچے کو قتل نہیں کرنا اور کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، ماں کانت ہی لے تو یہ جہاد نہیں کر جنگ نہیں کر رہی تھی تم سے، تم نے کیوں اس کو قتل کیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عورت جنگ کرے، اس وقت عورتوں کی فوجیں بھی دشمن تیار کرتے ہیں، تو عورت لڑاکا جہاز لے کر کے اڑتی ہے تو یقیناً ایسی حالت میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ بلا تختر علی رحمد الفاد مشکین فتح ملا فصل، اگر اپنے دشمن سے تم جڑ ہو ملاقات ہو تو پہلے ان کو تین چیزوں کی طرف بلاؤ، جن میں سے کوئی ایک قبول کر لیں تو ان سے قبول کر لو، مان لو، حقوق پان ہو اور ان سے جنگ نہ کرو، خود ہو میرے لیے اسلام، پہلے ان سے کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ کر کے اسلام کے بارے میں اور اسلام کے گھرانے میں داخل ہو جاؤ۔ فین عجابو کا فکمل بن ہم، اگر وہ قبول کر لیں تو ان سے قبول کر لیجئے، یعنی یہ کہ ان کو مسلمان مان لیجئے. ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، اس کے بعد ان سے کہیے کہ اگر آپ پکے مسلمان ہیں تو اپنے گھروں سے اٹھ کر کے ہجرت کر کے آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ. اس زمانے میں مسلمانوں کی کمی تھی، جہاد کرنے والوں کی کمی تھی، اس وجہ سے ہجرت واجب تھی. کوئی بھی مسلمان ہوتا کسی علاقے میں تو اپنے علاقے سے اٹھ کر کے مدینے اس کو آنا ضروری تھا. سمتهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، فان ابوا، اگر وہ انکار کریں تو ان کو کہہ دیجئے کہ آپ مسلمان رہیں گے لیکن آپ کا غنیمت میں کوئی حق نہیں ہوگا، غنیمت کا مال جو ہم پانچواں حصہ. وعلموا انما غنمتم فان لله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، جو اکٹھا تقسیم کرنے کے بعد پانچواں حصہ نکالنے کے بعد جو تقسیم ہوگا تو تو افراد پر تقسیم ہو گیا مجاہدین پر، لیکن جو پانچواں حصہ رہے گا اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا. جب تم مسلمانوں کے دار المہاجرین میں آ کر کے ہجرت کر کے گھر چھوڑ کر کے آ جاؤ گے تمہیں بھی اس کا حق ملے گا. فین ہم ابو فصلہ الجزیہ، اگر مسلمان ہونے سے بھی انکار کر دیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہ مسلمان ہوں گے اور نہ ہم ہجرت کریں گے، فین ہم ابو، اگر انکار کریں مسلمان ہو سے، فص الحم الجزیہ، ان سے جزیہ مانگو. جزیہ کیا ہوتی ہے؟ جزیہ جزا سے ہے، یعنی وہ ایک ایسا مقرر کردہ کچھ مال ہوگا جو سال میں ایک کو دینا ہوگا بالغین کو، اور اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا تو کہا وہ خود من کل حال من دینار، ہر بالغ آدمی سے، وہ بھی عورت سے نہیں، ہر بالغ آدمی سے سال میں ایک دینار لے لیں. ایک دینار کچھ بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں، جن لوگوں نے اسلام پر اعتراض کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام پیسہ بٹورنے کے لیے آیا ہے، مال جمع کرنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ وہ جزیہ لیتا ہے. لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ جزیہ کی کیا حیثیت ہے، مسلمانوں کی حکومت میں رکھ کر کے مسلمانوں کے تمام اداروں سے اور مسلمانوں کے سڑکوں سے، مسلمانوں کے کنوؤں سے اور مسلمانوں کے ہر چیز سے استفادہ کریں گے، اس کے بدلے ان کو کیا دینا ہے؟ سال میں ایک دینار. اور ایک مسلمان جب سال میں جو زکات دے گا، ہو سکتا ہے ہزاروں دے، یعنی اگر وہ 200 اس کے پاس ہے تو 5 دے گا، آپ کو معلوم ہے 200 میں 5 دے گا، اور یہ ہزاروں کے مالک ہوں ان سے اور کچھ نہیں لیا جائے گا، صرف ایک دینار لیا جائے گا. یعنی یہ بدلہ ہوگا گویا اس معنی میں کہ ہم تمہیں امن میں رکھے ہیں، اور ایک اشاریہ ہوگا کہ ہمارے اندر اور ہمارے ہاتھ کے نیچے، کیونکہ جزیہ کی تاریخ اللہ تعالیٰ نے فرمائی حتی یوش الجزیہ آئیں دوں وہ ہم ساغروں، وہ مسلمانوں کے تحت رہ کر کے جزیہ دیں. یہ نہیں کہ سر اٹھا کر کے مسلمانوں کو کے اوپر کسی وقت بھی چڑھ دوڑنے کا ارادہ بھی رکھیں اور ایسے حالات بھی وہ ظاہر کریں، نہیں، مسلمانوں کے قانون کے تحت ان کو رہ کر کے یہ دینا ہوگا. فین ہم اجاو فین ہم ابو فصل ہم الجزیہ، اگر جزیہ دینے سے بھی انکار کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے طور پر تمرد اور سرگتی پر آمادہ ہیں، اب مسلمانوں کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے ساتھ چند کریں. فین ہم اجاو کا فقبل بن ہم، اگر جزیہ دیتے تو لے لینا. فین ابو فصل ان بلّہ فاطر، اگر انکار کریں نہ اسلام لائیں اور نہ جزیہ دیں تو پھر تم اللہ سے مدد لے کر کے ان سے جنگ کرو. وہی داحاثر کا اہل حسن فارود آرادو کا انتظار لحم ذمت اللہ ذمت نبی، اگر کسی قلعہ والوں کو پھیرو اور تم چاہو کہ وہ چاہیں پھیرنے کے بعد محاصرے کے بعد تنگ آ کر کے بہرحال ان کو مسلمانوں کی دعوت کو قبول کرنا ہے، مسلمانوں کی طلب پر حکم کرنا ہے، تو کہیں کہ اب تمہارا اللہ کے اور پیر رسول کے ذمے پر ہم اتر رہے ہیں، تو ان کو اللہ رسول کا ذمہ نہ دو لیکن کہو کہ ہمارے ذمے پر اترو، کیونکہ پیر رسول فرماتے ہیں فإنکم إن تخفروا ذممکم فأهون من أن تخفروا ذمة اللہ، تم میں سے ہو سکتا ہے کوئی خیانت کر کے کسی کو قتل کر دے، تو اللہ کا حوالہ جو دیا تھا اللہ کے حوالے کو تم پامال کر رہے ہو، یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. ہاں اگر اپنے حوالے سے تم اتار رہے ہو کہ ہمارے ذمے سے تم اترو، ہماری پناہ میں اترو، اپنی پناہ کو تم اگر توڑ دو گے تو اس کا گناہ احون ہے، اخف ہے، اقل ہے، تھوڑا ہے، اس سے کہ تم اللہ کی پناہ کو پامال کرو. ولكن اجعل لهم ذمة فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. وإذا أرادوا أن تنزلهم على حكم الله، کہے کہ اللہ کے حکم پر ہم اتریں گے تو اللہ کے حکم پر نہ اتارو، یہ کہو کہ ہمارے حکم اور ہمارے فیصلے پر تم اترو. اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنی قریظہ کو گھیرا، 15 دن تک گھیرے رہے اور اوپر سے تیر اندازی بھی کرتے رہے سب کچھ، لیکن ان کا توشا ان کا سب کچھ ختم ہوا تو آخر میں مجبور ہوئے، انہوں نے کہا حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر ہم اتریں گے. پیارے رسول نے کہا ٹھیک ہے، حضرت سعد بن معاذ کو بلاؤ. اس وقت وہ آئے، زخمی تھے، گھوڑے سے سوار ہو کر کے آئے، مجبور تھے بیچارے اتر نہیں سکتے تھے. پیارے رسول اللہ فرمایا قومو لسیدکم, اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو گئے, فانزلوا, اور ان کو اتارو. لوگ اس سے استدلال لیتے ہیں قومو لسیدکم, بڑے آدمی کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے یا واجب ہے؟ نہیں, پیارے رسول نے کہا کہ ان کو اتارو کیونکہ بیمار تھے. اترتے ہی انہوں نے کہا کہ الان آن الان اللہ یاخذنی باللہ لا مت اللہ تاخذنی باللہ لا مت, یہ وقت آیا ہے کہ اللہ کے بارے میں کسی کا خیال میں نہیں کروں گا, کسی پر کی جاہلیت کی معاہدے اور عہد کا خیال نہیں, کیونکہ وہ جاہلیت میں حلیف تھے ان کے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ قتل کیے جو مقاتلین ہیں جو جنگ کرنے والے تھے ان کو قتل کر دیا جائے, اور بچوں کو غلام بنا دیا جائے, عورتوں کو لوڈی بنا دی جائے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم اللہ من فوق سبع ارض, تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتوں آسمان کے اوپر سے اللہ کا جو فیصلہ تھا وہی فیصلہ تم نے کیا, یعنی اللہ کا یہ فیصلہ ہے. فإنک لا تدری أتصيب فيهم حکم اللہ عملا. وعن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ, حضرت کعب بن مالک روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول کان اذا اراد غزوة مرة بغیر, جب کسی جہد کی طرف یا کہیں غزوے کے لیے نکلنے کا ارادہ رکھتے تھے, مرة بغیر تو آپ اشارہ کرتے تھے دوسری جہد کا. توریہ, توریہ کے معنی کچھ ایسی باتیں کیجیے کہ جس سے ظاہر ہو کہ آپ کا مقصد دوسرا کچھ ہے. یعنی یہ کہ اگر شمال کی طرف جانا ہوتا تھا پیارے رسول کو جہاد کے لیے تو پوچھتے تھے راستہ, جیسا کہ تفسیر اور شرح میں علماء نے لکھا ہے, پوچھتے تھے کہ یہ دکھن کی طرف جانے پہ اگر فوج جائے تو پھر کہاں اترنے کا موقع رہے گا, کہاں پانی ملے گا, کہاں چارہ رہے گا. تو گویا لوگوں میں یہ چیز پھیل جاتی تھی کہ پیارے رسول جنوب کی طرف حملہ کرنا چاہتے ہیں, اور اچانک اپنے لوگوں کو موڑ دیتے تھے شمال کی طرف تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو. وعن ماسر ان النعمان بن مقرر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. قال رسول صلى الله عليه وسلم اگر دن کے شروع ٹائم پر جہاد شروع نہیں کرتے تو آپ ظہر کے قریب یا چاس کے وقت آپ شروع نہیں کرتے تھے جہاد کو. جب جہاد اپنے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں حملہ کرنا ہو تو پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو حملہ کرتے تھے, کیونکہ پیارے رسول نے دوسری جگہ فرمایا اللہ مبارک لی امتی فی بکورہا, اے اللہ تعالیٰ ہماری امت میں تو صبح کے کاموں میں ان کو برکت دے. صبح سے جو کام کرے گا آدمی یقیناً اس میں برکت زیادہ ہوگی. تو پیارے رسول اس معنی میں شروع دن میں آپ حملہ کرتے تھے, اگر نہیں تو پھر ظہر کے بعد, زوال شمس کے بعد, صلات وغیرہ پڑھ لینے کے بعد, صلات ظہر پڑھ لینے کے بعد پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرتے تھے, کیونکہ یہ وقت ہوتا ہے ٹھنڈا وقت ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نصر اور اللہ کی مدد کی زیادہ سے زیادہ امید ہوتی ہے. وین سے نصر اسی طرح انصار بن جسام رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدار للمشرکین, پھر رسول سے پوچھا گیا کہ مشرقین کے گھر پر حملہ کیا جائے تو اچانک رات میں حملہ کیا جائے تو عورتوں اور بچوں عورتیں اور بچے بھی اس میں حملے میں مر سکتے ہیں, زخمی ہو سکتے ہیں. تو پیارے رسول نے فرمایا ہم منہم, وہ سب انہی میں سے ہیں, یعنی آپ نے تو بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا, عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا, لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ عورتوں اور بچوں کو الگ کر کے بڑے لوگوں کو نہیں پر حملہ نہیں کیا جا سکتا, ہو سکتا ہے عورتوں ہی کو وہ ڈھال بنا کر کے آگے کر کے بچوں کو آگے کر کے اپنی پوزیشن لینا چاہتے ہو, اپنی طاقت بنانا چاہتے ہو, تو ایسی حالت میں سب کو قتل کر لینا جائز ہے, کیونکہ گویا وہ سب اس وقت جنگ میں شریک ہیں ہمارے خلاف. اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا ہم منہم, وہ سب انہی میں سے ہیں, جب ان کے ساتھ ہیں ان کو لا کر کے انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے, ایسا کرتے ہیں کر سکتے ہیں. تو پھر پیارے رسول نے فرمایا کہ ہر ایک کو قتل کر لینا اس کو جائز ہوگا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سبعه يوم بدر قال كيف لن تستغنين بالمشرك. قال رسول بدر کے موقع پر مدینے کے ایک آدمی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ آئے اور قال رسول کے ساتھ, انہوں نے قال رسول سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی طرف سے جہاد کرنا چاہتا, جنگ کرنا چاہتا ہوں. ایمان نہیں لائے تھے. قال رسول فرمایا کہ تم مومن ہو؟ کہا نہیں. قال رسول فرمایا ارجع لوٹ جا, فلن تستغنين بالمشرك, میں کسی مشرک سے مدد نہیں لے سکتا. یہ مسئلہ کسی مشرک سے کافر سے مدد لینا جنگ میں, اس میں کوئی شک نہیں کہ عام حالات میں جبکہ مسلمانوں کو اس کی طاقت ہو اور مشرق سے خطرہ ہو کہ وہ ہو سکتا ہے ہماری فوج میں داخل ہو کر کے, جب ایمان نہیں لائے تو ہو سکتا ہے فوج میں داخل ہو کر کے ہمارے سب مسلمانوں ہی کو مارنا شروع کر دے, فوج ذمہ داری لیتا ہے. اس وجہ سے پیارے رسول نے کہا کہ ہم کسی مشرق سے مدد نہیں لے سکتے. بعد کے حالات میں کچھ ایسے پتاڑے علماء کے پرانے زمانے سے ملے کہ اگر مشرق اس طرح کا ہے جو ذمہ دار ہے یا جس کے اوپر بھروسہ ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں عبداللہ ابن عوریقی تھے جو
راستے میں ماہر تھے ان کو ہجرت کے موقع پر اجرت پر لے کر کے پیر رسول نے ان کو ان کے ساتھ ہجرت کیا. وہ راستے جانتے تھے اور چھپ چھپا کر کے راستے جو ایسے ہیں جس کو عام راستے نہیں کہا جاتا خاص راستے تھے ان سے لے جا کر کے پیر رسول کو مدینہ پہنچایا. تو وہ مشرق تھے کافر تھے اس وجہ سے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیر سے علماء نے استدلال کیا کہ اگر کافر اس طرح کا ہے یہ اس کے اوپر بھروسہ ہے اطمینان ہے اور ہو سکتا ہے وہ مائل فلسطین بھی ہو یہ دین کی طرح مائل بھی ہو مسلمانوں سے محبت رکھتا ہو اس کے حالات سے ظاہر ہو تو پھر اس سے مدد ایسے حالات ایسی جگہ پہ لی جا سکتی ہے جہاں اس سے جانت کا خطرہ نہ ہو. عین فوج کے درمیان سب کے درمیان اس کو داخل کرنا صحیح نہیں. اس طرح کی تفاصیل آئی ہیں بیچ میں
تو جنگ عہد میں تو شامل ہوئے ہیں کوئی بات
نہیں جنگ مسلمانوں کی طرف سے نہیں
بعد میں آپ
منافق تھے مناسب لوگ تھے جن کے بارے میں وہ ان کے نفاق کی بنا پر رسول کا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت منافقین کے بارے میں اس طرح نہیں دی تھی. اللہ تعالیٰ رسول فرماتے ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہوں مدینہ سے مرد والا نفاق مدینہ کے لوگ کچھ ایسے ہیں جو نفاق میں بالکل چٹک چکے ہیں مرد والا نفاق یعنی نفاق میں پک چکے ہیں نفاق ان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں گوٹ گوٹ کے بھرا ہوا ہے. لا تعلمهم نحن نعلمهم آپ ان کے بارے نہیں جانتے ہیں کون کون ہے ہم جانتے ہیں. تو اس وقت وہ ظاہر ہوئے جبکہ پیارے رسول نے کہا کہ دیکھو باہر نکل کر کے جنگ میں ہوئی نہیں ہے مدینے پر جو حملہ ہوگا شہر مدینہ پر تو پھر ہم دفاع کریں. دوسرے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول باہر نکل کر کے ہم ان کا مقابلہ کریں گے. تو پیارے رسول نے باہر نکلنے کی رائے کو استعمال کیا اور آپ نکلے تو اس بہانے کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے اس بہانے 300 آدمیوں کو لے کر کے عبداللہ ابن ابی واپس آ گیا اور کہا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی ہے اس وجہ سے ہم کے ساتھ جنگ نہیں کریں. اس وقت ان کے